السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة تنجي قائلها من العذاب. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الذي هو سيده للألباب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم المعاد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کلام میں رات اور دن کی اور مرد اور عورت کی اور اپنی تجلیات گناہوں کی قسم کھا کر حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری بلا شبہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، علیحدہ علیحدہ مختلف رنگ کی مختلف حیثیتوں سے تمہاری جو کوششیں ہیں الگ الگ مختلف نہج اور انداز کی ہیں. خاص طور پر دو رخ واضح فرمائے. ایک ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو برمحل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جانتے ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو برمحل صرف کرنا نہیں جانتے، تو ان کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا عذاب نازل ہونے والا ہے. اگرچہ ترجمہ اور تفسیر اور اس کے مفہوم وسیع کے اعتبار سے یہ مضمون بڑا طولانی ہے اور بڑا لمبا ہے، اور کافی کئی ایک جملوں میں اس کو عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ چونکہ انسانوں کی کوششیں، بالخصوص مسلمانوں کی کوششیں اور اعمال مختلف انداز کے ہیں، مثلا کسی کی دلچسپی نمازوں سے زیادہ ہوتی ہے، کسی کا ذوق تلاوت کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، اور کسی شخص کا ذہنی استیلا اس کے دل و دماغ پر اللہ تعالی کی یاد کے بارے میں ذکر کی ایک کیفیت رہتی ہے، اور وہ اس کے لیے اپنی تسبیحات پڑھتا رہتا ہے. کوئی آدمی جس کو کچھ سماجی خدمتوں سے وابستگی رہتی ہے، وہ لوگوں کی خدمتیں کرنے اور حقوق العباد ادا کرنے کے لیے اپنے جذبات پیش کرتے ہیں. کوئی امیر رہتا ہے، کوئی غریب رہتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی دولت مند ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی آدمی سخی ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے. ایک مختلف انداز کے لوگ مختلف نہج اور مختلف اعمال سے یہ دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس پوری صورت کریمہ کے اندر، جس کا ترجمہ میں وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں پیش کر پا رہا ہوں، خلاصے کے طور پر اس میں یہی بات ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بس بہرحال وہ شخص جس نے دیا، وَاتَّقَى، اور وہ ڈرا اور تقوی اختیار کیا، منع کی ہوئی چیز سے بچا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ حسنہ کی اس نے اچھے کلمے کی تصدیق کی، کلمہ طیبہ کی تصدیق کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کے لیے منزل رسی کے اعتبار سے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول لیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، واما من بخل واستغنى، اور بہرحال وہ تھا جس نے بخیلی اختیار کی، وکذب بالحسنى، واما من بخل واستغنى، لاپرواہ اور بے پرواہ ہو گیا، وکذب بالحسنى، اور اس نے کلمہ طیبہ کی تکذیب کی تصدیق نہیں کی، فسنیسرہ للعسرى، تو ہم اس کے لیے تنگی کے راستوں کو آسان کر دیں گے، یعنی اس کے حق میں مشکلات اللہ تعالیٰ لاتے جائیں گے، اور وہ انجام کے اعتبار سے انتہائی کٹھن مشکل میں پڑ جائے گا کہ پھر اس سے زیادہ کسی کٹھن مشکل کا تصور کوئی آدمی نہیں کر سکتا. یہ پوری صورت مبارکہ در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات کی روشنی میں اور بعض دیگر اہل تحقیق اور اہل قلم حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس صورت کے بعد آیتوں کے بعد بارے میں اور خاص طور پر اس سورے کے آخری سورے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ خوشنودی اور خوشخبری کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعلق سے. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور خلاصہ واقعہ طویل ہے، خلاصے کے روپ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا ایسا کہ جس کے گھر کے اندر جذبات کے اعتبار سے پورے جذبات اسلامی بنے ہوئے نہ تھے، لیکن اس کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت تھا، اور اس مالک کے مکان یوں سمجھ لیجیے کہ بخالت کی صفت اس شخص کے اندر موجود تھی. اس گھر کے بازو میں ایک غریب مسلمان کا گھر رہتا تھا، اور اس کے اس غریب مسلمان کے بیوی اور بچے بھی انتہائی غربت اور انتہائی افسردہ حالت پر رہا کرتے تھے. تو جب کبھی وہ مالک کے مکان جس کے گھر میں کھجور کا درخت موجود تھا وہ چڑھتا اور پکی کھجوریں توڑ لیتا یا کھجوریں جس طرح کی بھی توڑتا، اگر اتفاق سے ایک دو ایک کھجوریں اگر دیوار کے دوسرے طرف یعنی دوسرے بازو والے مکان کے صحن میں گر جاتی تو وہ غریب کے بچے ترس ترس کر بے چین ہو کر اس کھجور کو اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے. یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھوک کی بے گلی میں انہوں نے اپنے منہ میں اس کو لے لیا، تو مالک مکان اترا اور اس کے بعد بازو والے مکان میں جو بچہ اپنے منہ میں کھجوریں وغیرہ لے رہا تھا اس میں ہاتھ ڈال کر اس نے کھجور کھینچ لی اور کہا کہ یہ چیز تجھے لینے کا حق نہیں ہے. اس طرح کی بات ہے، شاید ایک سے دو یا دو سے تین مرتبہ یہ بات پیش آئی ہو، مگر صورتحال یہ ہوئی کہ ایک ان غریب مسلمان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پڑوس کے مکان میں کھجور کا درخت ہے، میرے بیوی اور بچے فلاکت اور غربت کے مارے ترس رہے ہیں، بھوک کی شدت نے کبھی میرے بچے گھر میں ایک کھجور لے لیں تو وہ کھینچ لیا کرتے ہیں، سرکار آپ کوئی صورت نکالیں گا دعا فرما دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست بنفس نفیس بذات خود اس مالک کے مکان کے پاس پہنچے جس کے گھر میں کھجور کا درخت تھا، اور اس سے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم یہ کھجور کا درخت میری تحویل میں لے دو کہ میں قابض اور متصرف ہو جاؤں، اس وقت تم اس کے مالک ہو، اگر ایسا ہوا کہ تم اس کو میری تحویل میں دے دو گے تو میں تمہارے لیے اس بات کی دعا کروں گا کہ اللہ کا جنت میں تمہارے لیے اس کے بدلے میں درخت عطا فرما دے. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے یہ درخت بڑا پسند ہے اور اس کا پھل بھی میرا پسندیدہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو آپ کے حوالے کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ فقہ اسلامی کا ایک بنیادی فارمولا بھی وہاں پر دے دینا چاہتے تھے، چونکہ یہ سوچ کر کہ یہ مالک ہے یہ درخت کا، اس لیے ادرو فقہ اسلامی دوسرے کی ملکیت میں اپنا تصرف نہیں کیا جا سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری اختیار مالکانہ جو دوسرے شخص کے تھے تو اس بنیاد پر آپ خاموش ہو گئے اور واپس آ گئے. تو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس شخص سے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اگر جو ہے اس درخت کو تم میری تحویل میں دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. اے اللہ کے رسول، یہ بشارت اور خوشخبری کیا اسی شخص کے ساتھ مختص تھی جس کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا، یا اگر کوئی اور شخص بھی اگر وہ اقدام کرے اور ایسی کوئی صورت نکالے گا یا درخت حوالے کر دے تو کیا اس کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں، اگر کوئی شخص اس طریقے سے اس درخت کو وہاں اس کے قبضے سے چھڑا کر پھر ہماری تحویل میں دے دے تو اس شخص کے لیے بھی وہی جزا کی کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو جنت میں بہترین قسم کے درخت عطا فرمائیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ صحابی اٹھے اور اس کے بعد دل کے اندر جذبات موزن ہیں انفاق کی سبیل اللہ کے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے اور محبت کے جذبات اور والہانہ لگاؤ، اور ایک طرف صورت واقعہ دیکھنے میں آیا اس کی وجہ سے پھر اس غریب کی اور کی مخلوق الحالی پر اور زیادہ ترس آ رہا تھا، پھر اور زیادہ جذبات کے اندر اسی واسطے اور زیادہ اٹھان تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کیے جانے کے باوجود بھی وہ شخص صرف اتنے سے جزئیے کی بنیاد پر کہ ایک مالکانہ ایک تار لگا ہوا ہے اس بات پر راضی نہ ہوا کہ وہ درخت سرکار کی تحویل میں دے دے. تو پہنچے پہنچ کے کہنے لگے کہ اچھا دیکھو، کیا تمہارے اس درخت کی کوئی قیمت ہے کہ جس کو تم لگا سکو؟ اگر تم لگا سکو تو قیمت لگا دو، میں چاہتا ہوں کہ وہ درخت خرید لو. تو اس شخص نے کہا کہ محمد بن عبداللہ تشریف لائے تھے اور محمد رسول اللہ تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے مختلف انداز سے مجھے سمجھا کر اس بات کو بتایا کہ اگر تم یہ درخت میری تحویل میں دے دو تو میں تمہارے ساتھ ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں درخت کے لیے دعا کروں گا. تو میں ان کو نہیں دیا، اور اگر بالفرض اگر میں دینے کے لیے بھی بیٹھوں تو اس کی جو قیمت ہے اس کی قیمت تم کیا ادا کریں گے؟ تو ہم صحابی نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ آخر آپ اگر وہ بیچنا چاہیں آپ تو وعدہ کیجیے آپ کیا قیمت لگانا چاہتے ہیں. تو اس شخص نے سوچ سوچ کے کہا کہ تم ادا نہیں کر سکتے، تم بلا وجہ کی بات مت کرو، تم ادا نہیں کر سکتے. تو اس شخص نے کہا کہ اچھا اگر تم دینا چاہتے ہیں اس کی قیمت تو پھر اس بات کا وعدہ قسم کھانا ہوگا اس بات کی کہ 40 عمدہ درخت کھجور کے وہ میری تحویل میں دے دو تو یہ ایک ٹیڑھا درخت دوں گا، 40 درخت اس کے بدلے میں دینا، بس وہی اس کی قیمت ہے. اب جستجو اور تلاش کی، صورتحال کا جائزہ لیا، اس کے بعد کہا کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وعدہ پورا کروں گا، اس تخمینے اور اندازے کو میں پورا کر دوں گا، تم میرے حوالے وہ کر دو اور تمہارے لیے واہ ہے. تو وہ پھر مکر گیا اور کہنے لگا کہ نہیں ابھی تیار نہیں ہوں، ایک شرط کے ساتھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 40 درخت جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، مشروط کر رہا ہوں بات کو، وہ ایک ہی جگہ ہونا چاہیے، علیحدہ علیحدہ یہاں اور وہاں اور وہاں ہو تو قبول کرنے کو تیار. تو ان صحابی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری شرط کو میں پورا کر دوں گا، مگر یہ درخت میری تحویل میں دے دو، میں خریدار ہوں تم بیچنے والے. تو اس شخص نے کہا کہ ایسا ہے تو پھر لے لو، دے دیا. اب قسم کھا چکے تھے، ایک صحابی کا وعدہ تھا، وعدہ خلافی کا کوئی تصور نہ تھا، لیکن بہرحال یہ صورت حال پیش آئی. وہ صحابی تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کہنے گئے یا رسول اللہ اس درخت کو خرید چکا ہوں اور وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ جو چاہیں تصور فرما دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، دعا فرما دیں. اس کے بعد سیدھے اس غریب کے گھر تشریف لائے اور لا کر عرض کیا کہ وہ غریب شخص جو اس درخت کے بارے میں بے چین اور بے کل تھا، بات پریشانیاں لاحق تھی، وہ درخت اب تمہارے تحویل اور تصرف میں دیا جا رہا ہے، تم اس کے مالک ہو، تم اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہو، آج سے وہ درخت تمہارا ہے. اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل نازل فرمائی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علمنا للهدى وان لنا للآخرة والأولى. تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یہ آیتیں اور آخر تک والی آیتیں اس سورت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہو گئی. اللہ کو یہ ادا وہ پسند آئی
کہ اے میرے حبیب میں نے آپ کو صدیق اکبر کی اس ادا کو پسند کر لیا اور ان قریب میں وہ نوازشات سے نوازوں گا اور اتنی رضا دے دوں گا کہ وہ خود بھی خوش ہو جائیں گے کہ میں نے کیا کچھ ان کو دیا ہے. اللہ رب العزت جب دے دینے پر آتے ہیں تو اسی لیے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام کا مزاج جمع کرنے کا نہیں, اسلام کا مزاج خرچ کرنے کا مزاج. اسلام کے مزاج میں جمع والا مزاج نہیں, خرچ کرنے کا مزاج ہے. اسی لیے اگر اللہ پاک دولت دے دے تو اس کو لٹانے کا بھی حوصلہ چاہیے. ایک عجیب بات ملی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ملک شام کے حاکم ہو گئے اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اگرچہ استحقاق خلافت مجھ کو ہے کہ میں خلیفہ بننا چاہیے, لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر باہمی جنگ و جدال رونما ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خون آشام تلواریں ایک کلمہ گو کے خلاف دوسرے کلمہ گو کے خلاف اٹھنے لگے, اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے درمیان میں خون بہے, یہ تمہارے لیے یہ چیز حوالے کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال اس پھر پورے خلیفۃ المسلمین بھی ہو گئے اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد ایک سادہ کاغذ یا دو ایک سادے پرچے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ اچھا دیکھو یہ سادے کاغذ ہیں, ظاہر ہے کہ ہر آدمی ضرورت مند ہے اور ضروریات رکھنے والا ہے اور آپ نے بہت بڑی قربانیوں سے بھی کام لیا ہے اور آپ کی فکر و عمل کے جذبات بہت ہی انتہائی اعلیٰ ترین قسم کے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کھلا ہوا کاغذ ہے, آپ چاہے ہر آدمی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں, آپ کہو تو سالانہ, آپ کہو تو ماہانہ, آپ جو کہہ دیں, صرف آپ دستخط کر دیں کہ کس قسم کی تھی, آپ دستخط کر دیں اور کہہ دیں کہ کتنا چاہیے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ ادا کرنا ہوگا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دستخط کر دی, کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اس کے بعد جب قسط کا اجرا ہوا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جب وہ 1,00,000 روپیہ پیش کیا گیا پہلے مہینے کے اندر پہلے ہی مرحلے میں, تو تیسرے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بھی پیسہ موجود نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ بولے میں بھئی جہاں جہاں ضرورت محسوس کرتا رہا وہاں تو میں اس پیسے کو خرچ کر چکا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ معلوم یہ ہوا کہ 3 دن کے اندر تم نے 1,00,000 روپیہ خرچ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں خرچ کر دیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جذبے میں آ کے فرمانے لگے یہ لا خیر فی الاسراف, اس طریقے سے تو فضول خرچی کے اندر کوئی خیر نہیں. الفاظ یہ ہیں ان صحابہ کے, فرمایا لا خیر فی الاسراف, اسراف میں کوئی خیر نہیں. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جی امیر معاویہ بات یہ ہے جی لا اسراف فی الخیر, خیر میں اسراف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ لاکھوں کے قربانیاں دیتے تھے لوگ تو جذبات بھی بنتے تھے کام بھی ہوتے تھے. اور آج ہم کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ صاحب آپ کتنے روپے دینے والے ہیں اور آپ کتنے پیسے دینے والے ہیں, آپ 5 روپے دینے والے ہیں کہ 10 روپے دینے والے, کسی غریب کی شادی میں آپ کتنا خرچ کرنے والے ہیں. یہ وہ جذبات تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ پتی اور کروڑ پتی تھے, ایسے کروڑ پتی کہ مصر کے ساتھ یا اسی طریقے سے ان کے پاس جو غلے کی طریقے سے تھیلوں کے اندر پیسہ بھر بھر کے آتا تھا روپیہ اور پیسہ, اور اسی طریقے سے اشرفیاں اور دینار اور درہم جو ہے وہ تھیلوں کے اندر ہوتے تھے, اور اگر تھیلوں میں جگہ نہ ہوتی تو ان کے گھر کے کسی گوشے کا اشارہ کر کے بتاتے کہ فلاں صحن کے کونے کے اندر یا دالان کے فلاں کونے کے اندر اس کا ڈھیر لگا دو. تو روایت لکھتے ہیں کہ یہاں تک صورتحال ہوتی تھی کہ اس ڈھیر کا سرا چھت کو جا کے لگتا تھا. یہ تھا حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی دولت مندی کا. مگر آپ معلوم ہے وہ ہماری طریقے سے جمع کر کے رکھنے والے نہیں تھے. ان کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ اصحاب حدیبیہ کون کون ہیں, وہ کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں آقا دو جہاں حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ بیعت ہوئے اور آقا دو جہاں نے ان کو بیعت کر لیا, اور وہ صحابہ آپ سے بیعت ہوئے وہ کتنے صحابہ ہیں. میں کہا کہ ہاں اصحاب حدیبیہ موجود ہیں. پوچھا کہ کیا تعداد ہے ان کی, فرمایا 1,414 صحابہ ہیں. تو ارشاد فرمایا کس نے؟ عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا کہ دیکھو گنتی نہ کرنا, تھیلیوں کے اندر اشرفیوں کو اور دراہیم کو بھر کر ہر صحابی کے گھر پہنچانا اور کہنا کہ ایک فقیر کا ہدیہ ہے قبول کر لو. یہ جذبات تھے ان حضرات کی. میرے ملت کے عزیزوں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی جو دراہم اور دینار اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی, آپ نے سر کو ہاتھ لگا کے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر, آخر آپ کی یہ کیا فیاضی اور ثقافت ہے کہ جس کو دیکھ کر میں حیران ہوں, آخر میں اتنا مال اور اتنی دولت لے کر کیا کروں. کہا کہ نہیں, میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے, اب آپ جانے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لو جی, لے جاؤ ان کو, یہ دو ان کو, وہ دو ان کو, وہ دو ان کو, وہ دو. دوستو, آج ہم صحابہ کے نام بھی لیتے ہیں اور صحابہ کی دولت مندی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, مگر اس بات کا تذکرہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس مال جمع نہیں ہوتا تھا. اگر جمع ہوتا تھا تو وہ خرچ کے لیے تھا. آج اپنا مال ہماری ذات پر خرچ ہوتا ہے, بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. مٹی پر اور پانی پر اور چولہے پر اور کنکر پر اور پتھر پر خرچ ہوتا ہے, اور صحابہ کرام کا مزاج افراد پر خرچ کرنے کا تھا. اس لیے ملت کے عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کے لیے آسانی کے راستے کھول لیں گے. اسی لیے ملت کے عزیزوں, اس بات کو سمجھے اچھی طرح کہ اللہ پاک نے جو مال عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے, اتنے زیادہ ہیں کہ جس طریقے سے عام طور پر غربت اور فلاں کا عام طور پر ہوتی ہے, یہ خدا نخواستہ وہ اسی کو یہ بات نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں, بہت سے افراد ایسے ہیں غریب, لیکن صورتحال ایسی ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب جی صدقات اور خیرات کے دریا بہا دیے گئے اور زکات کا مال نکال لیا گیا, مستحقین کو پہنچا دیا گیا, تو اس کے بعد اس بات کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر کوئی غریب ایسا چن کر نکال لیا جائے جس کو زکات دی جا سکتی ہو. لیکن بات میں معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر کوئی ایسا شخص نہیں اٹھ سکا جو یہ کہہ سکے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں, یا یہ کہ میں ایسا مستحق ہوں کہ مجھے مال زکات دیا جا سکتا ہے. ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میرے پاس زکات کا مال آ گیا ہے اور میں جو ہے ایسا نہیں ہوں کہ اب زکات لے سکوں. یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا. اس لیے ملت کے عزیزوں, بہت اہتمام کے ساتھ اللہ پاک ایک کو دس سے, دس پھر اور بڑھا کر 70 سے, پھر اور بڑھا کر 700 سے, پھر اور بڑھا کر 7 لاکھ سے, پھر اور بڑھا کر 7 کروڑ سے اگر دینا چاہے تو کون کس کر لی. وہ اللہ جو رمضان مبارک میں خالی بیٹھنے والے کو ذکر کرنے والا لکھتے ہیں, جو نفل پڑھنے والے کو فرض کا درجہ دیتے ہیں, اور فرض پڑھنے والے کو 70 سے ضرب دے کر اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں, تو اگر کوئی ایک پیسہ اگر خرچ کرتا ہے تو کیا وہ محروم القسمت ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لوگ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال گھٹ جائے گا, اور سمجھتا ہے کہ اگر میں سود اور رشوت کا پیسہ حاصل کر لوں تو میں بہت اچھی زندگی بسر کر سکوں گا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ سود خور اور رشوت خوری کا اگر اعتبار ہے تب تو مٹنا خطائی ہے. آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں, یہ بات طے شدہ امر ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, یا محب اللہ الربا ویروی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ فاللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. جی کیا؟ اس دانے کی مثال دیتے ہیں کہ جس کے اندر بالیاں نکل آئیں, 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے نکل آئیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, اللہ تعالیٰ اتنا دے دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا, حضور اکرم سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیلی روایت نقل کی ہے اور بعض اہل تحقیق محدثین نے بہت مبسوط پیرائے میں اس تفصیلی حدیث کا تذکرہ کیا ہے. وقت کی تنگی کی بنا میں اس حدیث کے الفاظ کو پیش نہیں کر سکتا, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کے اندر بخیلی اختیار کرتا ہے اور برمحض صرف کرنا خرچ کرنا نہیں جانتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کے اندر قبر میں اس طریقے سے جس سانپ اور اجدہوں کو مسلط فرما دیں گے جو اس کے سینوں اور اس کے گردن سے لپتے ہوئے ہوں گے اور اپنا پھن نکال کر دستے ہوئے کہتے رہیں گے بخاری کے الفاظ میں انا مالو کا انا کندو کا میں ہوں وہ تیرا مال جس کو تو جمع کیا کرتا تھا. غریب کی بچی ترستی تھی اور یتیم اور بیوہ کی دستگیری کرنے کے بجائے ان کے ساتھ گالی گلوچ ایل اور پھیل ہوتا تھا. اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے رنگ رلیوں میں صرف ہوتا تھا. میرے دوست تو آج ہمارے جی صرفے اور آج ہمارے اخراجات کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے. پتنگ بازی پر دیکھو کتنا خرچ ہوتا ہے, لائٹنگ پر دیکھو کتنا خرچ ہوتا ہے, پھول کی کیاریوں پر دیکھو کتنا خرچ ہوتا ہے, اور کسی شادی خانے کے اندر جا کر دیکھو کہ پبلیاں کس طریقے سے نچاور ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے بارے میں نیارے ہوتے ہیں لیکن ملت کے عزیز اگر خرچ کرنا نہیں جانتے تو ہم جی یوں سمجھیے کہ صحیح معنوں میں صحیح محل پر خرچ کرنا نہیں جانتے, صحیح محل پر خرچ کرنا نہیں جانتے. فی سبیل اللہ ایک مد نہیں ہے, بے شمار مددات ہیں. اگر کوئی مسجد میں اذان دے رہا ہے تو وہ بھی اس کا مستحق ہے, اور اگر کوئی مسجد میں امامت کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا مستحق ہے, اور کوئی فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے, دین کی محنت کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا مستحق ہے, اور اگر کوئی واقعی جائز مستحق ایسا مقرول ہے جو قرضوں سے پریشان ہو تو وہ بھی اس کا مستحق ہے, اور اگر کوئی طالب علم علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کا مستحق ہے, اور اگر کوئی معلم ایسا ہے کہ جو بالکل بیجار و مددگار ہے تو اس کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. ایک نہیں دو نہیں بیسوں راستے. آدمی جب سننا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے یا اپنے اندر جذبات کو موزن پا کر صحیح محل پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دینا بھی چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا یاد آئی اچانک ایک روایت کی اسلام رحمۃ اللہ لکھا ہے السقی حبیب اللہ, سخاوت کرنے والا شخص اللہ کا دوست اور محبوب ہے. سخاوت کرنے والا شخص اللہ کا محبوب اور دوست ہے. اور پھر فرمایا السقی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس. سخی اللہ سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, لوگوں سے قریب ہے, اللہ سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, لوگوں سے قریب ہے. بعید من النار جہنم سے دور ہے. اور اسی روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے البخیل عدو اللہ, بخالت کی صفت رکھنے والا وہ اللہ تعالی کا دشمن ہے. عدو اللہ البخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار, کہ اللہ سے دور, جنت سے دور, لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہے. یہ روایت اب آپ اندر لگا لے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ایک مالدار انسان کو اٹھایا اور اس کے جذبات کو برنگیختہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء, کہ ایک صداقت پسند تجارت کرنے والا شخص حشر کے میدان میں اس طریقے سے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیاں اٹھا کر ارشاد فرمایا, شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر کہا کہ جیسے یہ دونوں ساتھ ساتھ ملے ملے ہیں ایسے وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کو وہ جگہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ حشر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. یہ جذبات نے وہ بنایا جی بنتے تھے, اور صحابہ کرام میں وہ اثار کا جذبہ موجود تھا. غزوہ یرموک کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے, مجھے صرف اشارہ دے دینا کافی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جی جنگ کے اندر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ خدمت کرنے کا موقع مل جائے, اور وہاں صورتحال یہ تھی کہ کچھ حضرات مقتول پڑے ہوئے تھے, ابھی کچھ ابھی جانکنی کے عالم میں تھے, یہ سوچ کر کے ان کو شاید پانی پلا دے اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچے. ہاتھ اٹھانے کا حوصلہ نہ تھا یعنی کمزور ہو گئے تھے اور پڑی ہوئی حالت پر تھے, صرف اشارے سے بات کر رہے تھے یا انگلی کے اشارے سے غالباً یا سر کے اشارے سے بات کر رہے تھے. جب آپ نے پوچھا کہ کیا پانی پلا دوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں, جیسے عام طور پر اندھا اشارہ دے کے کہتے ہیں یہاں. لیکن جب قریب میں آ کر اب پانی پلانے کا جی سوچ رہے تھے, اتنے میں قریب سے ایک کراہنی کی ایک شخص کی کراہنی کی آواز آئی, تو انہوں نے جس اشارے سے پانی منگایا تھا اسی کے متصلن فوری دوسرا اشارہ کر کے کہا کہ اس دوسرے اس زخمی کے پاس جاؤ اور اس کی ضرورت کو پورا کرو. تو صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس چچیرے بھائی کو چھوڑا, وہاں پر جا کر دیکھا تو حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے, ان کے پاس جا کے کہا کہ کیا آپ کو پانی, انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں, جب میں پانی پلانے کے قریب تھا تو اس موقع پر تیسرے صحابی جو قریب میں زخمی پڑے ہوئے تھے کراہنے کی آواز آئی, تو حضرت ہشام نصر کے اشارے سے کہا کہ ادھر. جب وہ تیسرے صحابی کے پاس پہنچے توتی سے صحابی جان تو سکے تھے, تو یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے اگر میں وہاں نہ ملا جاتا اور خدا موت مقدر کی بات ہو گئی, لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ہشام کے پاس پہنچ کر پانی پلا دو, وہاں پر جب آئے تو حضرت ہشام کی روح نکل چکی تھی, وہاں سے نکلے کہنے لگے کہ کم سے کم اپنے چچیرے بھائی کے حلق کو تو کم سے کم ترو تازہ کرو اور ان کے حلق کے اندر تراوٹ پیدا ہو جائے. جب اپنے چچیرے بھائی کے پاس آئے تو وہاں پر ان کے چچیرے بھائی انتقال کر چکے تھے. یہ اللہ کے راستے میں اشارہ اور قربانی کے جذبات ہیں. آج ہم لوگ بس اپنی فکر میں پڑے تھے, اس لیے اسلام کے اندر اور کمیونزم کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. کمیونزم مزید مال کو کھینچنا چاہتا ہے غصب کے راستے سے, غصے کے راستے سے, جبر کے راستے سے, اور اسلام کسی کا حق دلانا چاہتا ہے محبت کے راستے سے, رابطے کے راستے سے, رابطے کے راستے سے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, ایک میں بغض ہے, ایک میں محبت ہے, ایک میں جبر ہے, ایک میں اختیار ہے, اور ایک میں حلاوت ہے, اور ایک میں تلخیاں ہیں, ایک میں جبر ہے, اور مختلف انداز سے مختلف فرق ہوتے ہیں. لیکن یہ صورتحال ہے کہ کمیونزم سارا کا سارا اس کے اندر یہی, بس جس کی لاٹھی اس کی بھی, جہاں تک چل جائے چلا لو. امیر بھی یہ سوچ رہا ہے کہ غریب کو ختم کر دیا جائے, اور غریب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ امیر کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے. بقول قابل دعوت کے, کوئی امیر یہ سوچتا ہے کہ کسی صورت سے اس غریب کی کمر توڑ کر رکھ دوں, اور غریب یہ سوچتا ہے کہ کسی صورت سے اس امیر کا پیٹ توڑ کر رکھ دوں. یہ صورتحال ہوتی ہے تو بھلا بتائیے کہ معاشرے کے اندر کیا اصلاح ہوگی. اس لیے وہی اسلامی تعلیمات انتہائی اعلیٰ ترین اخلاقی عنوانات رکھتے ہیں, اپنے اندر مضامین اور احکام رکھتے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم ایک فیصلہ کن مرحلے میں اپنے معاشرے کو کی اصلاح کے لیے داخل ہو سکتے ہیں. میرے دوست, اصل مسئلہ وہی مسئلہ ہے, ورنہ جہاں تک کے ذکر کرنے کا تعلق ہے, جہاں تک تسبیح پڑھنے کا تعلق ہے, فرشتہ نہیں ہے کیا؟ کیا رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے اللہ میاں کو فرشتے کم پڑے تھے جو انسانوں کو پیدا کر دیا؟ ارے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ دور بادشاہوں کے زمینے میں. اور یہ سوچ لے کہ کسی صورت سے موت تو بہرحال آنی ہے, امیر بھی مرے گا غریب بھی مرے گا. ایسا نہیں ہے کہ امیر نہیں مرتا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ غریب نہیں مرتا. امیر اپنے وقت پر مرے گا, غریب اپنے وقت پر مرے گا. ہر ایک کا وقت مقرر اور مقدر ہے, اپنی جگہ پر ہے. بقول کہتے کتنی اچھی بات کہی, آدمی بہت سارے حالات میں رہتا ہے لیکن کوئی کسی انداز سے, کوئی کسی انداز سے جاتا ہے. یہ غالباً کسی عارف کا شعر ہے, غریب شہر میں, غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف, غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. بس اتنا سا فرق ہے, غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. ارے موت تو ادھر بھی ہے, موت تو ادھر بھی ہے. اسی لیے اپنے جذبات کو بہت ہی الحمدللہ بنے ہوئے, رمضان کی مبارک گھڑیاں, روزے کی ساتھیں, ترابی کا اہتمام, جہاں پر ہم ذکر میں اور فکر میں لگے ہوئے ہیں, جہاں پر تلاوت میں اور دعا میں لگے ہوئے ہیں, جہاں پر اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں, اور جہاں اسی اللہ کے حکم کے تحت اپنے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ موجود ہو جانا چاہیے. اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ واقعی بھائی زکات نکال لوں تو اللہ تعالیٰ کو بڑھا کے دیتے ہیں, رمضان میں صدقہ دے دوں, کفارہ دے دوں, فدیہ دے دوں, مختلف انداز سے کسی کی خیر خواہی کروں, بہت اچھی بات ہے. مگر ایک بات یاد رکھ لو, خصوصی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زکات واجب ہو گئی دو مہینے پہلے, اب وہ سوچ رہا ہے کہ بس رجب بھی نہیں دیتا, شعبان بھی نہیں دیتا, رمضان جب آئے گا جب دیکھیں گے. اس کی مثال ایسی ہو جائے گی, وہ جب اگر رجب میں فرض ہو رہی ہے ربیع الثانی میں تو جب ہی دے دے, لیکن رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے. لیکن چونکہ ثواب بہرحال اگر کسی کا موقف بھی ایسا ہے کہ رمضان میں دینے کی صورت نکلی تو خبیہ الحمدللہ. لیکن اس کی مثال بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی آدمی انتہائی پاپکشی کے عالم میں وہ پیٹ پیٹ کو لگ گیا ہے, پریشان ہے, دم توڑ رہا ہے, اب اسے کہہ رہا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ صاحب ذرا سا مجھے گلاس پانی دے دو, تو وہ کہہ رہا ہے کہ رمضان آنے کے بعد جاؤں گا, رہتا ہوں. یہ ہم لوگوں کی یہ صورتحال ہے کہ موقع اور محل کو سمجھنا نہیں جانتے. اللہ پاک اپنے خصوصی بصیرت عطا فرمائے, اور خصوصی اللہ تعالیٰ فہم اور سمجھ عطا فرمائے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی, جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو یفقہہ فی الدین, اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور دین کی سمجھ کا طریقہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے بتلایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مزار پر پہنچے, رات کا وقت تھا, اور اس وقت آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت فرمائی. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مزار پر پہنچ کر وہاں پر ایثار ثواب کیا اور دعا فرمائی. رات ہو چلی تھی, قریب میں مسجد تھی, آپ نے آرام فرمایا. جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو فجر کی نماز میں امام شافعی کو امام بنا دیا گیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے نہ اس کے اندر خنوت نازلہ پڑھا اور نہ تو بسم اللہ کو جہر سے کیا, نہ بسم اللہ زور سے پڑھی نہ خنوت نازلہ زور سے پڑھی, اللہم اهدنا فیمن هدیت وغیرہ. اب وہ امام جس کی وہ مقتدا جس کی اقتدا میں ہزاروں لاکھوں انسان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, ظاہر ہے کہ بیسوں سینکڑوں ساتھ سے ہوں گے. انہوں نے عرض کیا کہ صاحب آپ کی اقتدا کے اندر تو ہم آپ کے مسلک اور مشرف پر چل رہے ہیں, لیکن یہ کیا بات ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے نہ بسم اللہ زور سے پڑھی نہ آمین زور سے پڑھی اور نہ تو پھر اس طریقے سے تو ارشاد اور سنتے نازلہ بھی زور سے نہیں پڑھی. تو فرمایا اس صاحب قبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے خیر قربت ہونے کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے مسلک کے خلاف کروں. ایک امام اب ایک دوسرے امام کا اتنا زیادہ ادب کرتا تھا اور آج ایسا ہے کہ ان عامل دوسرے کیوں بولا, ان آیت کا کیوں بولا, اچھا دیکھ لیتا ہوں. ایک امام دوسرے امام کا اتنا ادب اور احترام کرتا تھا کہ دنیا سے گزرے ہوئے ایک امام کا ادب امام شافعی کے دل میں اتنا زیادہ تھا, لیکن آج ہمارے اندر نہ حدود ہے نہ حقوق ہے نہ آداب ہے نہ بات ہے نہ لحاظ ہے. اسی لیے ملت کے عزیزوں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے کہ ہم اس موقع کو سمجھیں جو اللہ پاک نے سورۃ اللیل کے اندر عطا فرمائی ہے. البتہ اس ایک اہم اعلان سے پہلے اس سے اہم ایک اعلان ہے, وہ یہ ہے کہ آج ایک برہمن دادا اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. ہم سب دعا کریں گے اس کے لیے. برادر موہن ادھر آؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آؤ. میں جیسا کہوں ویسا کہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایمان لایا میں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت کے دن پر اور تقدیر پر, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے حکموں پر, ایمان لایا میں رسول اللہ پر اور ان کے حکموں پر, اور چھوڑ دیا میں نے کفر کو, چھوڑ دیا میں نے شرک کو, چھوڑ دیا میں نے ان کی متعلقہ چیزوں کو. اللہ پاک ہر طرح سے برکت نصیب فرمائے. پہلے ان کا نام موہن تھا, قریب میں رہتے ہیں, آج سے ان کا نام عبد الرحیم رکھا گیا ہے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے, ان کے جان مال میں عزت و آبرو میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, خیر اور خوبی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایمانی اقدار کا. اس میں اور ایک بزرگ ساتھی بھی موجود ہیں, وہ بھی ماشاء اللہ بہت ہی اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں, دیگر مذاہب کے لوگوں میں پہنچ کر بات کو پہنچانے کی سکتر صلاحیت رکھتے ہیں. عبد الرحمان صاحب ہیں, والد صاحب کی صحبتوں میں کافی بیٹھے ہوئے ہیں. ان تمام تفصیلات کا تو موقع نہیں, البتہ ایک ضروری اعلان جو اہم اس مسجد حاضر سے متعلق ہے مجھے کرنا انتہائی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہمارے لیے کسی بھی پر مسعود مہینے میں خاص طور سے اللہ ہمیں ایمان کی اقدار نصیب فرما اور اس کے فضائل اور انوار اور برکات سے مالا مال فرما, دنیا اور آخرت کی سعادت مقدر فرما. اللہ رمضان کے بھر سے بھرپور استفادہ نصیب فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو چکا دے, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار حلال روزی نصیب فرما, جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ان کو بری فرما, جو بے نکاح ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما, جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا توقع رکھتے ہیں, اے اللہ ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں بے برکتی ہے ان گھروں کو بابرکت بنا. اے اللہ جو گھر بے نور ہے ان کے گھروں کو نورانی بنا دے. اے اللہ
ہوئی ہیں. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی شاہد کی اسباح مہیا فرما. اے اللہ ایمان قبول کرنے والوں کو استقامت کی دولت نصیب فرما, اور ہم سبوں کے اندر اے اللہ ہم سب کو کبر سے, تکبر سے, ریا سے, حسد سے, غیبت سے اللہ نے بچا لے, اور استقامت علی الخیر کی توفیق مرحمت فرما. وصلی اللہ علی نور کبھی شمع الحمد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.